نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ وَقَالَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر على كل ضامر يأتين من كل فج عميق صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن ولا ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شريف علمان اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه الله تعالى کی تعریف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر درود و سلام اور آپ کے آل و اصحاب پر دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا اللہ تعالی قرآن حکیم فرقان مجید کی تلاوت کردہ آیات بینات کی روشنی میں کچھ کہنے کی توفیق سے نواز دے. اگرچہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ حد درجہ زیادہ علالت اور بیماری کی وجہ سے شاید الفاظ اور کلمات بھی ادا ہونے سے لڑکھڑا جائیں اور شاید مفاہیم بھی مجھ سے کہیں گم نہ ہو جائیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق یاور اور مددگار ہو تو کوئی مشکل نہیں. اور کوئی ناممکن ناممکن نہیں ہے. کیونکہ آج آپ کی آمد معمول سے ہٹ کر ہوئی ہے اور آج کا خطبہ معمول سے ہٹ کر ہی عرض کر رہا ہوں. سورہ حج کی چند آیات تلاوت کرنے کی عزت پائی ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کتاب ہدایت میں وَإِذْ بَوَّعْنَا لِإِبْرَاهِيمَ, اور یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کے لیے مکان البیت خانہ کعبہ کے لیے جگہ تجویز کی. اللہ تشرک بھی شیئا, بیچ میں بہت ساری باتیں حذف کر کے منشاء کلام قرآن حکیم نے فوری بیان کر دیا تاکہ قاری قرآن کو مقصد کلام تک رسائی حاصل کرنے میں فکری تاخیر نہ ہو اور وہ فوراً سمجھ جائے کہ مقصد کیا تھا. پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پھر ہم نے ابراہیم سے گویا یہ کہا کہ اللہ تشرک بھی شیئا, یہ کہ میرے ساتھ پھر ذرا برابر کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. وطہر بیتیا للطائفین, اور حد درجہ زیادہ صاف فرما دو میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے. والقائمین, اور قیام کرنے والوں کے لیے. یا تو مراد ہے مکہ شریف کے جو رہنے والے ہیں ان کے لیے, یا مراد ہے نماز قائم کرنے والے. والرکع السجود, اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدے ادا کرنے والوں کے لیے. گرامی قدر سامعین, بوانا پر تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا. اس کی اصل ہے بو, اس کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کسی دوسری چیز کے مساوی کر دینا, برابر کر دینا. سمجھانے کے لیے ایک مثال دوں گا کہ بچے آج بھی اور آپ اور ہم اپنی اوائل زندگی میں جب میتھمیٹکس وغیرہ پڑھتے تھے تو جیومیٹری باکس بچے کو دیے جاتے تھے, اس میں کچھ تکونوں کی شکلیں ہوتی, پیمانے ہوتے. تو بچہ جس وقت ڈائیگرام بناتا تو وہ تکون رکھتا اور پینسل اس کے ارد گرد گھماتا تو ایک روتکون کی سی ہی شکل کاغذ پر نمودار ہو جاتی. یہ ہے بو کی اصل, کہ ایک شے کو اپنی حقیقت پر مساوی کر دینا یا کسی دوسری چیز کو پہلے کے مساوی لے آنا. قرآن حکیم جس وقت ابراہیم خلیل اللہ کی تاریخ کو شروع کرتا ہے تو صاف طور پر اعلان کرتا ہے کہ بلا شبہ ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ معمار کعبہ ہیں, لیکن وہ بانی کعبہ نہیں ہے. کعبہ کی تاریخ ان سے بہت پرانی ہے, بلکہ آج میں ایک حدیث شریف پڑھ رہا تھا کہ جب آدم علیہ السلام کی پاپ پیادہ حاضری ہوئی پہلی اس جگہ پر, اور ایک حدیث میں ہے کہ 1000 مرتبہ اور دوسری حدیث میں 2000 مرتبہ پیدل آدم علیہ السلام یہاں تشریف لائے, اور ملائکہ نے پہلی حاضری پر ہی آدم سے کہا تھا کہ یہ جو گھر جس کا آپ آ کر طواف کرتے ہیں, ہم آپ سے 2000 سال پہلے اس جگہ کا طواف کرتے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان اول بیت وضع للناس کی تاریخ کعبہ ہی سے شروع ہوتی ہے. تو بوانا کا لفظ بتاتا ہے کہ رب کریم نے کہا کہ ہم نے وہ جگہ جو کعبے کی تھی اور مرور زمانہ سے اس کے نشانات گم ہو گئے تھے, ہم نے پھر سے ابراہیم کے لیے ان کو ظاہر کر دیا. اور ظاہر کرنے میں بوانا کی عملی تطبیق یہ ہوگی کہ ایک حدیث شریف میں بابل کی ایک ٹکڑی نمودار ہوئی اور جتنی جگہ کعبے کی ہے وہاں سایہ سا بنا, ابراہیم خلیل اللہ نے اس کی بنیادیں کھودیں تو پرانے گھر کے آثار نمایاں ہو گئے. اس طرح تعمیر کعبہ کی تاریخ ثانی اور تاریخ نو یہاں سے شروع ہوئی. اور ایک حدیث شریف میں یہ بھی پڑھنے کا اتفاق ہوا کہ تند اور تیز ہواؤں کے چلنے سے, اتنی تیز ہوائیں اور طوفان چلے کہ یہاں کے سنگریزے اور یہاں کے پتھر ہوا نے ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پھینکے, اور اس ہوا کے طوفان کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ کے لیے کعبے کی بنیادیں ظاہر فرما دی. قرآن حکیم ان جلووں کی عکاسی کرتا ہے اور ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا. جو آیت میں دوسری چیز ہے وہ قابل توجہ ہے کہ تعمیر کے فوراً بعد دوسرا کلمہ اللہ تُشْرِكْ بِي شَيْئًا کا معنی یہ ہے کہ اس گھر کے بنانے کا مقصود اس کو توحید کا مرکز بنا دینا تھا, تاکہ یہاں ہر عمل, ہر فعل, ہر قدم, ہر اقدام, ہر عبادت سے اللہ تعالی کی توحید کا سبق ملے ظاہر کو اور یہاں آنے والے کو. یہاں میں یہ بھی عرض کروں گا کہ تاریخ کعبہ شروع ہوئی اور مقصود تو اس گھر کو توحید کا مرکز بنا دینا تھا. لیکن قاری قرآن کے لیے دلچسپ بات یہ ہے کہ آیت کا آغاز ایک شخصیت کے ذکر سے ہوا, بوانا لابراہیم. اسلام اس میں کوئی شک نہیں کہ شخصیت پرستگی اور شخصیت پرستی کی نفی کرتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام شخصیات کو بت نہیں بننے دیتا. اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام اپنے ماننے والوں کے دل میں ایک رب اور ایک معبود کی محبت پیدا کرتا ہے. لیکن کبھی یہ مغالطہ نہیں کھانا چاہیے کہ اسلام شخصیت پیوستگی سے منع کرتا ہے. شخصیت پرستی اور چیز ہے اور شخصیت پیوستگی اور چیز ہے. ان دو میں فرق ہے. بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ اسلام کی تکمیل ہی نہیں ہوتی جس وقت تک شخصیت پیوستگی نہ ہو. اب میں یہاں رک کر کے ایک تیسری جہت کی طرف بھی اشارہ کروں گا کہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تو شرک بھی شیا, شرک نہیں کرنا. لیکن شروع ابراہیم کے نام سے ہو رہی ہے بات. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شرک کی قدریں مٹانے والے ہوتے ہیں ان سے پیوستہ ہونا شرک نہیں ہوا کرتا. ان سے اپنے آپ کو ملا دینا, جوڑ دینا, یہ شریعت کا مقصود ہے. اگر میں ذہول فکری کا شکار نہیں ہو رہا, مجھے امید اللہ تعالی کی ذات سے کہ ایسا نہیں ہو رہا, تو میں صاف عرض کروں گا کہ حج چار شخصیتیں ہیں. ایک سے شروع ہوتا ہے اور ایک پر ختم ہوتا ہے. ابراہیم خلیل اللہ سے شروع ہوتا ہے, اسماعیل ذبیح اللہ کی تاریخ کو اپنے اندر سموتا ہے, ہاجرہ کے نقوش قدم حاجی اور زائر کے سامنے لاتا ہے, اور محبتوں کی ساری کہانیوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جا کر ختم کر دیتا ہے. ابراہیم, اسماعیل, ہاجرہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک اور معنی کا بھی ابلاغ چاہوں گا, لیکن اگلی آیت کا پیغام. قرآن مجید نے کہا کہ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا. اب یہاں پر پوری تاریخ خذف کر دی قرآن حکیم نے کہ کیسے بنا, کس طرح تعمیر ہوئی, وہ مراحل اب ختم. دعائیں ابراہیم خلیل اللہ کی, امت مسلمہ کی اٹھان, رسول اللہ علیہ السلام کی بعثت, اسلام کے انقلابات, آخری دنیا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان حاوی ہو جانا، کعبہ کی فضیلتیں، عامیتیں، آنے جانے والوں کا وفور شوق، اور ان کے دل کی دنیا میں محبتوں کی واردات، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ. لیکن ابراہیم خلیل اللہ کو حکم ہوا وَعَزِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، اے ابراہیم آپ لوگوں میں حج کے لیے اعلان فرمائیں، آپ اعلان فرمائیں، اس لیے کہ اذان لفظ استعمال کرنے سے میں نے گریز کیا کہ اذان کا شرعی مفہوم اور ہے، اس لیے میں نے اعلام سے مانا کیا کہ اے ابراہیم اعلان کر دو فی الناس لوگوں میں بالحج. اور اعلان کہاں کرو؟ یہ جو پتھر جس پر آپ نے کھڑے ہو کر اس گھر کی تعمیر کی ہے، یہ کبھی آپ کو اٹھا کے اوپر ہو جاتا تھا، کبھی نیچے ہو جاتا تھا. اسی پتھر پر آپ قدم رکھیں اور آپ اعلان فرمائیں. ابراہیم خلیل اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب، میں تجھے ماننے والا ہوں، میں تو جس وقت مجھے اٹھا کر آگ میں پھینکا گیا، میں نے تو اس وقت بھی تجھے خود سے دور نہیں پایا اور میں تجھ سے دور نہیں ہوا، تو نے مشکل گھڑیوں میں میری یاوری کی، میری دعاؤں کو مقبول کیا، تو نے مجھے اولاد بخشی، اور تیرے ہر حکم پر لبیک کہا، کہا ان کو اٹھاؤ اور لک کو دک میدان میں چھوڑ دو، چھوڑ دیا. معصوم بچوں کو کوئی چھوڑا نہیں کرتا. میرے مولا کریم، آج بھی میں اعلان کرنے لگا ہوں، یہ کوئی انکار کی وجہ سے نہیں، پیار کی وجہ سے میں عرض کرنے لگا ہوں کہ میری نئیف آواز، میری کمزور آواز کہاں کہاں پہنچے گی اور کیسے کیسے پہنچے گی اگر تو نہ مددگار ہو. اللہ کریم نے ابراہیم خلیل اللہ سے ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم، تم پتھر پر کھڑے ہو کر اعلان کر دو، تمہارا کام ہے اعلان کرنا اور میرا کام ہے بات کو پہنچا دینا، اس آواز کو پہنچا دینا. جناب علی، حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت تک جن جن لوگوں نے حج کرنا تھا، اس زمانے میں جو لوگ شکم مادر میں تھے یا پشت والد میں تھے، اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو ان تک پہنچا دیا اور سب نے آواز سنی، اور اللہ نے القاء بھی کر دیا کہ میرے محبوب بندے ابراہیم کی اس اذان حج کا جواب یہ ہے کہ تم کہو لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ فطرت کی صدا اللہ تعالی نے حاجیوں اور زاہرین کی روح میں القاء کر دی. کتنی بخت والی ہیں وہ روحیں کہ جنہوں نے ابراہیم کی صدا سنی اور آج بھی قافلوں میں وہ شوق سے کعبہ کی طرف بڑھ رہی ہیں. یہ لفظ کہنے میں میرا ایک مطلب ہے کہ اگر وہ گناہگار حاجی ہو، وہ ماں کی پیٹ میں ہو، پیٹ تو دور کی بات، ابھی پیدا ہی نہ ہو، باپ کی پشت میں بھی نہ ہو، صرف روح ہو اس کی، اور اس نے آواز سنی اور لبیک کہا اور آج شوق کے قافلوں میں وہ کعبہ کی طرف دوڑ رہا ہے، تو مجھے بتائیے گناہگار حاجیوں کی سماعت میں اللہ قوت ڈال دے تو 8000 سال پہلے کی آواز وہ آج سن لیں اور لبیک کہیں. اگر عام بندوں کی روحانیت کا یہ عالم ہو سکتا ہے تو خواص کی روحانیت کا کیا عالم ہوگا. اللہ رب العالمین ان کی سماعتوں میں اور ان کی روحانی قوت میں اللہ عز و سبحانہ نے کس قسم کے تصرفات رکھے ہوں گے. وَعَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا. محبوب آپ اعلان کرو لوگوں میں حج کے لیے یہ لوگ آئیں گے, یَأْتُوكَ آپ کے پاس آئیں گے, رِجَالًا پاپیادہ. پتہ نہیں پڑھ کے تو نہیں آیا تھا لیکن اللہ تعالی کی طرف ہی سے قرآن مجید کا فیضان دل میں ڈالا جا رہا ہے. ایک اور بات جو قرآن مجید کے لفظوں میں ذرا غور کرو, ابراہیم علیہ السلام آج سے ہزاروں سال پہلے چلے گئے اعلان کر کے, تو یاتو کا مضارع کا سیگا ہے اور رب کہتا ہے کہ اے ابراہیم اب اعلان کر دیں قیامت تک لوگ تیرے پاس آتے رہیں گے. یا تو کا وہ تیرے پاس آتے رہیں گے, اس کا معنی یہ ہے کہ حاجی جب وہاں جاتے ہیں تو ان کا ابراہیم ان سے دور نہیں ہوتا, ان کا ابراہیم ان سے تو دور نہیں ہوتا. وغیرہ مجھے بتائیے قرآن مجید کی اس ترتیب کو پھر آپ مومن کہیں گے. جناب قرآن مجید کہتا ہے يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ دَامِرٍ. اچھا اب شوق طبیعت کے لیے یہ بات عرض کرنے لگا ہوں, شاید ہو نہ ہو اس میں اشارہ اس طرح ہو کہ اللہ باب نے کہا يَأْتُوكَ تیرے پاس آ جائیں گے یہ پاپیادہ, تو معنی یہ ہے کہ ایک مقتدی نبی ہو اور ہزاروں سال پہلے وہ دنیا سے جائے اور آج ہی اس کے پاس آئیں تو رب کہیں کہ ابراہیم دور نہیں ہے, تو جو 1400 سال ہوئے ہیں صرف محمد عربی جو اشرف الانبیاء ہیں جو ان کے پاس جائیں گے کیا وہ محمد عربی ان کو اپنا پیار نہیں عطا فرمائیں. وَعَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ دَامٍ. اللہ اکبر. رجالاً پا پیادہ بھی آئیں گے, وَعَلَىٰ كُلِّ دَامٍ دبلی پتلی پھرتیلی سواریوں پر بھی آئیں گے. یہاں ایک خاص معنی میں ترنے لگا ہوں اس لیے مجھے تھوڑا سا دامر کے لفظ پر آپ کی توجہ چاہنا ہے. الحمدللہ میں نے اپنا جو قرآن مجید کا ترجمہ کیا جس وقت آپ اس محل کو پڑھیں گے تو میں نے کہا کہ پھرتیلی تیز سواریوں پر سبق رفتار, اس کی وجہ کیا ہے؟ ویسے پرانے تراجم نگار نے مانا کیا کہ لاغر اونٹوں پر. اب دامر کا معنی لاغر اونٹ کرنا اپروچ ہے, جن لوگوں نے قرآن مجید کو سمجھا ہے اللہ ان کو جزا دے, کوئی میں تردید تو نہیں کرتا ہے. لیکن آئیے غور کریں کہ یہ دامر ہے چیز کیا. آج میں نے پڑھا کہ الدمر, ابن فارس لکھتے ہیں کہ ایسا جانور جو اتنا کمزور ہو جائے کہ جس کا پیٹ کمر سے لگ جائے, جس کا پیٹ کمر سے لگ جائے وہ ہے دامر. اچھا زبیدی حنفی جو لغت کا بادشاہ وہ لکھتا ہے قدیم دامر, اس لفظ کا معنی بنتا ہے کہ مرجائی ہوئی شاخ جس میں تر و تازگی نہ رہے، مرجائی ہوئی شاخ جس میں تر و تازگی نہ رہے. الدمیر، یہ انگور جس وقت منقہ بنتا ہے اس کے اوپر تھیلیاں چڑھاتے ہیں، تو جس وقت اس کا رس اندر ہی خشک ہوتا ہے تو وہ میوہ بننے سے قریب ہوتا ہے، تو اس کو بولتے ہیں دمیر، اس لیے کہ اس سے رس غائب ہو جاتا ہے اور وہ بھی مرجھا جاتا ہے. اللہ اکبر. اب میں ایک لفظ بتاؤں گا تو فوراً آپ سمجھ جائیں گے، پھر مجھے کسی اور لغت کی ضرورت نہیں پڑے گی. ادمارا، وہ بات جس کو آپ دل میں چھپائے ہوئے ہو. ادمرت شیئاً، میں نے فلاں چیز کو چھپا لیا دل میں. میرے پیارے، اب میں لفظ بتانے لگا ہوں، اور کوئی نہیں سمجھے تو ضمیر تو سمجھے نا، اور یار تیرا ضمیر ہی کوئی نہیں تھا، تیرے اندر تو ضمیر کی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو یہ جو ضمیر ہوتا ہے، یہ ضمیر کیوں؟ چہرہ نظر آتا ہے، کان نظر آتے ہیں، بال نظر آتے ہیں، چھاتی نظر آتی ہے، بدن انسان کا نظر آتا ہے، لیکن ضمیر تو اندر ہوتا ہے نا جی، وہ نظر نہیں آتا. اس پر کنکلوڈ کروں، جوہری نے خوب لکھا، وہ لکھتا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ ایک لاغر ہونا معنی بھی ہوتا ہے، ایک چھپ جانا بھی ہوتا ہے. اب گھوڑے کو دامر کیوں کہا؟ گھوڑے کو دامر اس لیے کہا، لاغر ہونے کی بنا پر نہیں، اس لیے کہا کہ وہ اپنے سوار کو پیٹھ پر جس وقت بٹھائے اور وہ تیز رفتار ہو تو وہ دیکھتے ہی دیکھنے والوں کی نظر سے اوجھل ہو جاتا ہے. تو میں اب بتانے لگا ہوں، مجھے کسی صاحب نے کہا تھا کہ کیا یہ جہازوں پر جانا بھی قرآن میں ہے؟ میں نے کہا ہاں، قرآن مجید میں یہی ہے، جہازوں کا ہی تو ذکر ہے کہ حاجی پاپ پیادہ بھی آئیں گے لیکن ایسی سواریوں پر بیٹھیں گے کہ دیکھتے دیکھتے نگاہوں سے اوجھل ہو جائیں گی، اور وہ ظاہر ہو وہ اللہ کے گھر تک جا پہنچائیں گی. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ دَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ. کسی بندے نے مجھے کہا کہ پھر جی روڈوں پر جو سفر ہوتا ہے یہ کدھر گیا؟ کیا اس کا بھی ذکر قرآن مجید میں؟ کہا اس کا ذکر بھی قرآن مجید نے کیا ہے. وہ کیسے؟ فج کیا چیز ہے؟ فج میرے پیارے، جہاں دو پہاڑ ہوں اور وہ ایک پہاڑ ہو، ایک پہاڑ اس کے درمیان سے، آپ اس کو بولتے ہیں کشمیری زبان میں رانگڑ کہہ دیتے ہیں ہم، کس کہہ دیتے ہیں، سیت کہہ دیتے ہیں ہم، ادھر بھی پہاڑ ہوتا ہے ادھر بھی پہاڑ ہوتا ہے، درمیان میں کھلا سا جو نالا ہوتا ہے اس کو فج کہتے ہیں. وادیاں، پہاڑی درے، یہ جو پہاڑی درے ان کو فج سے تعمیر کرتے ہیں. یار علامہ طنطاوی مصری مفسر ہے، لیکن بڑی خوبصورت بات اس نے لکھی ہے. نے لکھا کہ پہلے ذکر کیا پاپ پیادہ کا، پھر ذکر کیا تیز رفتار سواریوں کا جو اوجل ہو جاتی ہیں نگاہوں سے، پھر ساتھ کیا دیا کہ سارے ایسے ہی نہیں آئیں گے، من فج، بڑی کھلی شاہرائیں جیسے دو دو پہاڑوں کے درمیان کھلے درے ہوتے ہیں ایسی سڑکیں بن جائیں گی اور ان پر بھی لوگ دوڑتے ہوئے اللہ کے گھر جا پہنچے ہیں.
وَعَلَى كُلِّ دَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ.
عمیق کا معنی دور دور دراز سے آنا، بہت دور سے آنا. یہ رامی قدر سامعین، ساری باتیں تو اب احاطے میں نہیں لائی جا سکتی، لیکن آج جب میں اپنا احرام دیکھ رہا تھا یہ دو چادریں پہننے میں جو لذت ہے، ایک تو دنیاوی لذات کی لمیٹیشن ہے کہ بندے کو زندگی ہلکی پھلکی گزارنی چاہیے. اس پر میں صرف اتنا کہوں گا کہ میرے نزدیک آج کے دور میں غربت نہیں ہے. آپ کہیں گے لوگ پس رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، لوگ قرضوں تلے دبے ہوئے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ یہ غربت نہیں ہے. دیکھیے، انسانی ضروریات میں کھانا ہے، انسانی ضروریات میں لباس ہے، سکھنا ہے. تو اگر بندہ ساری زندگی نا صرف روٹی کا حساب کرے تو وہ کہ بس 56 سال 60 سال میری زندگی ہے، میری تو اتنی ضرورت ہے جتنا میں کھاؤں گا. اور مولانا محترم، میں نے سونا ہے، میرے سونے کے لیے تو چلو 2 3 4، لیکن اس کی بھی لمیٹیشن ہے. لیکن صاحب، ہمارے مسئلے اس لیے خراب ہوئے ہیں کہ ہم نے اپنی لائبلٹیز حد درجہ بڑھا دی ہیں. جس آدمی کا گزارا 2000 میں ہوتا ہے، وہ 2 لاکھ بجٹ بنائے ہوئے ہیں، اور اندیشے اس قدر زیادہ ہو گئے ہیں کہ بندہ کہتا ہے جب تک 10-20 لاکھ روپے پاس محفوظ نہ ہو میری زندگی ٹھیک نہیں ہوتی. تو حج تو ایک نیا تصور حیات دیتا ہے کہ یہ جو 2 چادریں پہن کے تو جا رہا ہے اللہ کے پاس، تو اپنی ضرورتوں کا احساس کر سکتا ہے کہ اس میں بھی گزارا ہو سکتا ہے. اور 2 سفید چادریں یہ مطلب بھی رکھتی ہیں کہ اگر اس سے پہلے کوئی غلط لباس پہن چکے ہو زندگی کا، جس میں داغ ہیں، دبے ہیں، گناہ ہیں، اب تو سفید چادریں پہن لی ہیں، اب اپنے اللہ سے مانگو کہ مولا میری زندگی کے لباس کو داغدار نہ کرنا. جیسے میں نے یہ 2 چادریں پہن لی ہیں، اللہ مجھے ایسی شفاف زندگی عطا کر دے، مجھے ایسی خوبصورت زندگی عطا کر دے. کچھ لوگ اپنے احرام کے کپڑوں کو سنبھالتے بھی اسی نظر سے ہیں کہ وہ دیکھتے رہیں کہ میں نے اس لباس میں اللہ کے سامنے توبہ کی تھی، میں نے اسے راضی کرنے کے لیے اسے دعائیں مانگی تھیں. میرے دوست، پھر میں یہ بھی عرض کروں کہ کیا کہوں، جس وقت آدمی 2 چادریں پہن کے لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے گھر سے نکلتا ہے تو اعزاز دیکھیں اس شخص کا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا کہ جو معتمرین ہیں اور حج کرنے والے، یہ اللہ کے ہاں وفد ہیں، ان کی حیثیت وفد کی ہے. ڈیلیگیشن کا جو احترام ہے وہ مسلمہ ہے. اس دور میں بھی جس وقت کوئی ڈیلیگیشن کسی ایک ملک کی طرف سے دوسرے ملک کی طرف جائے تو کم از کم اس کو نہیں چھیڑتے، اس کو آنر دیتے ہیں. اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو احرام باندھنے والے ہیں یہ اب وفد بن گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف. جب وہ جاتے ہیں ادھر تو اللہ ان کو عزت کیا دیتا ہے. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو دعا مانگے اللہ ان کی دعا کو سنتا ہے، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. اور اس پر مزید یہ کہ میرے حضور نے کہا کہ جس شخص کے لیے کہہ دیں یہ، اے اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس کو بھی بخش دیتا ہے. اللہ سبحانہ اس کو بھی بخش دیتا ہے، اس کی بھی مغفرت کر دیتا ہے. کیا اعزاز ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ سارے اعزازات رسول اللہ علیہ السلام کی عطائیں ہیں جو حضور کی امت کے لیے ہیں. ایک خاصا زمانہ اب قرآن مجید بھی پڑھا رہا ہوں, خاصا زمانہ سے لے کر آج. ایک اور بات اللہ پاک نے اس وقت نقد دل میں ہلکا کی ہے, اور میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ پھر وہاں جا کر کے سب چکر کعبے کے اور سات ہی چکر صفا مروہ کے. کبھی آپ نے غور کیا ہوگا کہ یہ سات کیوں ہیں؟ آسان جواب یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے ایسا کیا. لیکن یہ جواب ٹھیک ہے رسول اللہ علیہ السلام نے کیا, لیکن رسول اللہ علیہ السلام سے پہلے بھی تو سات ہی کاٹے جاتے تھے. یعنی طوافوں کے یہ جو چکر ہیں ان میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی ہے. یہ پہلے زمانے سے ساتھ ساتھ. یہ غور سے سنیں اس بات کو. میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول آج پڑھا کہ اگر قرآن مجید کی سمجھ نہ آئے تو شہر الجاہلیہ جہالت کے زمانے کے اشعار پڑھو تو آپ کو قرآن مجید سمجھانے میں یہ مدد دیں گے. تو میں نے عمر القیس کو پڑھا, بڑا غضب کا شاعر تھا زمانے قدیم کا, اس نے میرا عقدہ کھول دیا. وہ اصل میں وہ اپنے جہالت کی تاریخ بیان کرتا ہے, لیکن اس سے فائدہ مجھے قرآن مجید سمجھنے میں ہو گیا اور اپنے دین کو سمجھنے میں مجھے مدد ملی. وہ کہتا تھا کہ عربوں کی تاریخ میں شروع سے یہ بات مسلمہ ہے کہ جس وقت کوئی آدمی کسی میدان کارزار میں نکلتا کوئی کام کرنے کے لیے تو اس کی مائیں اس کی پیٹھ پر تھپکی دیتی اور باپ اس کے سر پر ہاتھ رکھتا. تو کہتا کہ نکل میدان میں تو کامیاب لوٹے گا, لیکن ساتھ ہی مائیں اور باپ اس کے یہ سمجھاتی بیٹے مایوس نہ ہونا, اگر ایک دفعہ ناکام بھی ہوگا دوسری دفعہ پھر جانا, تیسری دفعہ پھر جانا, چوتھی دفعہ پھر جانا, پانچویں دفعہ پھر جانا. عمر القیس کہتا تھا کہ عربوں میں مشہور ہے کہ اگر چھ دفعہ ناکامی ہو جائے جو ساتویں دفعہ جاتا ہے وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا. وہ کبھی اس کو نامرادی اور اس کو ناکامی نہیں ملتی. سیون ٹائمز سٹرگل. میں اس پر ایک اور چیز بھی بتاؤں. کہتے ہیں کہ یہ چیونٹی ہے, میں نے ضمیری کو پڑھا کتاب الحیوانات میں کہ یہ کتنی دفعہ کوشش کرتی ہے. یہ اوپر چڑھتی ہے پھر گرتی ہے, پھر اوپر چڑھتی ہے پھر گرتی ہے. وہ لکھتے ہیں کہ یہ 71 ٹائم سے لے کر کے 125 ٹائمز, 71 دفعہ سے لے کر کے 125 دفعہ چیونٹی جو ہے وہ پھر جاتی ہے پھر جاتی ہے پھر جاتی ہے, مسلی جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے, لیکن وہ اپنے ٹارگٹ پر اور اپنے ہدف پر جو ہے وہ ضرور پہنچنے کی کوشش کرتی ہے. جی مسئلہ تو یہاں پیدا ہو گیا, پھر ہمارے ساتھ ہی کیوں ہیں؟ میں نے صرف اس لیے کہا کہ 125 دفعہ سٹرگل کی تاریخ حیوانات کی دنیا میں ملتی ہے. لیکن آؤ بتاؤں, میں اب اس کو ریلیٹ کرنے لگا ہوں حج کے ساتھ. مجھے جب ابراہیم خلیل اللہ, جب حضرت اسماعیل اور اپنی وفا شہار بیوی کو چھوڑ کر اس وقت واپس چلے جاتے ہیں تو حاجرہ اپنے ننے سے بچے کو آغوش کعبہ میں ایک جگہ پتھر پر ڈال دیتی ہیں، پانی کی بوند نہیں، بچے کو پانی کہاں سے پلایا جائے؟ کبھی کبھی میں یہ ڈاکٹروں کو ریجیکٹ بھی کر دیتا ہوں، ویسے ڈاکٹر میرے محسن بھی بہت ہیں میرا علاج کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو جزا دیے، لیکن یہ کہتے ہیں پہلے اڑھائی ماہ بچے کو پانی دینے کی ضرورت نہیں. میں نے کہا ہماری سائنس کہتی ہے کہ پانی دینا چاہیے. جو چیز جو ہے وہ مغرب کی طرف سے ملتی ہے تم چوستے چلے جاتے ہو، اس کو چوبتے چلے جاتے ہو. تمہاری اپنی کوئی ریسرچ نہیں ہے. میں اس دن ایک بچے کی تخلیق کے لیے گیا تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے جی ہاں ہمارے یہاں گڑتی کا کوئی تصور نہیں. میں نے کہا مجھے نہیں پتا تمہارے یہاں کا مذہب کیا ہے. ہمارے یہاں کا جو مذہب ہے اس میں تخلیق ہے، رسول اللہ علیہ السلام کی سنت ہے، تخلیق ہے. تو رسول اللہ علیہ السلام اپنا یہ جو لب مبارک ہے، دعا مبارک، اس کو کھجور کے ساتھ بالکل باریک کرتے، باریک کرنے کے بعد یہ اوپر والے تالو کو یہاں لگاتے. یہ شہد دینا واقعتاً سنت نہیں، لیکن تحنیق کرنا یہ اوپر والے تالو کے ساتھ یہ رسول اللہ علیہ السلام کی سننا ہے بچوں کے لیے. اس پر کسی دوسرے موقع پر گفتگو. میں نے کہا کہ حضرت اسماعیل اب ایک پتھر پر لیتے ہیں بیتاب ماں پانی کی تلاش میں. وہ پہلے صفا پہاڑ کی چوٹی پر چڑھتی اور ادھر سے نظر بچے کی طرف، پھر دھوڑ کے مروہ پر چڑھتی ہے، پھر بچے کی طرف، پھر سات چکر لگاتی ہیں. جس وقت ساتواں چکر لگاتی ہیں تو کہتی میں دیکھوں تو صحیح، وہ نہ ہو اللہ نے کوئی بندوبست کر ہی دیا ہو. جس وقت ساتواں چکر لگا کے وہاں پہنچتی ہیں تو اسماعیل ذبیح اللہ نے ایڑی رگڑی ہوتی ہے اور آب زمزم جاری ہو جاتا ہے. اس سے جو شارحین حج ہیں وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ عربوں کا پرانا دستور جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہوا اور حاجرہ نے کہا ساتویں دفعہ اللہ نے میری بھی حاجت پوری فرما دی ہے، پہلی دفعہ دوڑی ہوں، دوسری دفعہ دوڑی ہوں، تیسری دفعہ دوڑی ہوں، چوتھی دفعہ. جناب کعبے کے جو سات چکر لگائے جاتے ہیں ان کا فلسفہ بھی یہی ہے، ایک لگایا، دوسرا لگایا، تیسرا لگایا، اللہ پہلے میں بامراد کرے گا، دوسرے میں کرے گا، تیسرے میں کرے گا. میرے حضور نے فرمایا جب ساتواں چکر پورا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہی حاجی کو تمام گناہوں سے صاف کر دیتا ہے. ذوق کے لیے ایک بات آپ کو اور بتانے لگا ہوں اسی ساتھ پر، ذوق افزائی کے لیے بتانے لگا ہوں. یہ پتہ نہیں آپ کے کلچر میں ہوگا یا نہیں ہوگا، پرانے زمانے میں جس وقت گبرو بچے ماؤں کے رخصت ہوتے تھے، آج کل تو شہر کی آبادیوں میں یہ ساری چیزیں عمقہ ہو گئیں، تصور ہی نہیں رہا، لیکن دیہاتوں کی زندگی میں مکانوں کے منڈیر ہوتے، پہاڑی ٹیلے ہوتے، ٹبے ہوتے، بچے جس وقت جاتے تو مائیں ٹبوں پر چڑھ جاتی ہیں، ٹیلوں پر چڑھ جاتی ہیں اور اپنے جوان بچوں کو پیچھے سے دیکھتی ہیں، اور دیکھنے کے ساتھ ہی وہ اس طرح ہاتھ کرتی، اس کو کہتے ہیں گول گھمانا. یہ ہاتھ کیوں اس طرح عورت، یہ مسئلہ نفسیات کا بھی ہے، یہ مسئلہ ثقافت کا بھی ہے، یہ مسئلہ مذہب کا بھی ہے. آپ جس جیس سے ڈائریکشن سے دیکھیں کہ یہ نفسیات کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ بہت ٹینس ہوں اور انڈر ڈپریشن ہو اور اس وقت آپ اپنے جسم کو متحرک کریں. جس وقت آپ جسم کو متحرک کریں گے، ہاتھ ہلائیں گے، پاؤں ہلائیں گے، تھوڑا واک کریں گے، تو علماء نفسیات کہتے ہیں کہ آپ کا ڈپریشن ختم ہوگا، آپ کا ٹینس جو ہے وہ ڈیکریز ہو جائے گا. اور مذہب کی زبان میں ہم یہ کہتے ہیں نماز پڑھ لیں، ہاں وہ اوپر بھی ہوں نیچے بھی ہوں گے، سجدہ بھی کریں گے، سب کچھ ہیں. تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ نماز ہر کاز کے لیے کام آتی ہے. کرامی قدر سامعین، اور ثقافت کا مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت براتیں بنتی ہیں، بہن بہنیں مائیں یہ ساری ہاتھ ہلاتی ہیں، شاید اس سے مراد ان کی ہوتی ہوگی وارنا، جان قربان کرنا، اپنے آپ کو فدا کر دینا. اور تیسرا ایک مذہبی سینس بتاؤں آپ کو، مذہبی سینس یہ ہے کہ جو آدمی آپ کو بہت اچھا لگتا ہو تو آپ کہتے ہیں یار اس کو تکلیف کوئی نہ پہنچے، تو آپ 5 روپے 10 روپے کا نوٹ لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اللہ تیری خیر کرے، ہاں؟ اور وہ آپ صدقہ کر دیتے ہیں، کسی غریب کو دے دیتے ہیں، کسی مسکین کو آپ دے دیتے ہیں. میرے خیال میں اپنے اوریجن میں، اپنے ابتدا میں اور آغاز میں یہ چیزیں نفسیاتی لحاظ سے بھی بری نہیں، ہاں ثقافتی لحاظ سے بھی بری نہیں. مجھے ایک دفعہ صاحب نے مسئلہ پوچھا کہ یہ مائیاں بٹھانا شادی میں یہ کیسی ہیں؟ میں کہا جائز ہے. میں کہا یار یہ تھرڈ کلاس فکر رکھنے کی کیا ضرورت ہے، لیکن غلط کام کرنے ٹھیک نہیں جو شریعت کے ساتھ متضاد ہو. مائیں بیٹھنے کا مطلب ہوتا ہے جس شادی ہونے والی بچی کے ساتھ مائیں بہنیں آ کے بیٹھ جاتی ہیں، مائیاں بیٹھنا مائیں بیٹھ جاتی ہیں، چاچی آ گئی، مامی آ گئی، نانی آ گئی، دادی آ گئی، وہ ساری اس کے پاس بیٹھ جاتی ہیں. جناب اب بچی ہماری جا رہی ہے تو آپ کا کیا خیال ہے، اس کو اکیلے کمرے میں بند کر دیں، نہ اسے نانی ملے، نہ اسے دادی ملے، نہ اسے پردادی ملے، ہاں جی. تو یہ مائیاں بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ مورلی سپورٹ، اس کو اخلاقی مدد دیں. وہ بچی گھر چھوڑ رہی ہوتی ہے، ایک قسم کا زندہ جنازہ اس کا گھر سے نکل رہا ہوتا ہے، جہاں ہاں باقی وائی تباہی جو ہوتی ہے، گانے وانے یہ ناجائز ہے، یہ شریعت متعارف میں ٹھیک نہیں ہے. میرے پہلے حوصلے سے دوسرے کام کو جواز کی سند مت دیں. میں اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے طریقوں کو ہی سپورٹ کرنا چاہتا ہوں، لیکن ان نیسیسری دین کے اندر فلیکسیبلٹی کو ختم کرنا، جتنا دین فلیکسیبل کرتا ہے، جتنا دین آزادی دیتا ہے، جتنا دین حریت دیتا ہے، کم از کم ہم اس کو ڈسٹرب نہ کریں اور مذہب کو اس کے ٹھیک سینس ہی میں ہمیں سمجھنا چاہیے. اچھا جناب، اب آئیے میں وہ تینوں لفظوں کو حج کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہوں. حضرت شاہ بھی ایک محدث گزرے ہیں، انہوں نے ایک دفعہ ایک حدیث سنائی کسی کو، تو انہوں نے کہا تھا وہ بچے پرانے زمانے میں وہ ریا سے لوگ کر مکہ لوگ چل کے آتے تھے، تو اتنی حدیث ان کو کوئی نہیں سناتا تھا، میں نے نقد مفت میں تمہیں حدیث سنا دی ہے. تو مراد یہ ہے کہ یہ جو حج کی باتیں آپ سے کر رہا ہوں مفت میں سنا رہا ہوں آپ کو، اللہ عز و جل سبحانہ جذبوں کو میمیز لگائے، شوق پیدا کرے اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی زیارت کے لیے اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر کی زیارت کے لیے. اب میں نے کہا کہ ان تین باتوں کی سائیکولوجیکلی آپ یہاں سے نکلے نا تو لبیک اللہم لبیک آپ دھوم سے پڑھتے جا رہے ہیں، دو چادریں پہنی ہیں، سواری پر چڑھتے ہیں، اترتے ہیں، نغمہ دل بارانہ زبان سے ادا ہو رہا ہے لبیک اللہم لبیک. اس میں اللہ تعالی کی توحید کا اظہار بھی ہے اور اس میں ضد بھی ہے. اظہار اس طرح کہ اللہ تعالی کی توحید کا اعلان، لیکن رسول اللہ علیہ السلام سے پہلے جو لوگ تلبیہ پڑھتے تھے مشرکین، وہ یہ لبیک اللہم لبیک کہتے تھے اور کہتے ہیں لا شریک لک الا شریک لک. وہ کہتے ہیں
لبیک اللہم لبیک, اے اللہ تیرے لیے حاضر ہے, ہم کسی کو تیرا شریک نہیں مانتے مگر اسی کو مانتے جس کو تو خود ہی شریک بنا لے. یہ جملہ خطرناک تھا, حیثیت ناک قسم کا جملہ تھا, توحید کے عقیدے کے منافی یہ بات تھی. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ اکبر
اس کو اللہ تعالیٰ کی مقبول عبادت بنا دیا اور یہ الفاظ سکھائے کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. جس وقت آپ نے پہلے کعبہ شریف کو دیکھا, بہت ساری چیزیں حذف کر رہا ہوں, تو سب سے پہلے آپ نے ہاتھ کھڑے کیے. یہ ہاتھ کھڑا کرنا کیا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں گول ہی کو مانا ہے. اے اللہ میں فدا ہوں, میں نے سب کچھ تجھ پر تیرے دین پر اپنے آپ کو فدا کرنے کا تحیہ کر لیا ہے. یا اس کا معنی یہ ہے کہ میں نے زندگی سے ہاتھ اٹھا لیے ہیں, یا اس کا معنی یہ ہے کہ موتو قبل ان تموتو کے مقام پر میں پہنچنے کی ایک کسک اور امنگ لے کر آیا ہوں. اور میرے دوست, ہو نہ ہو اس کا معنی یہ ہو کہ کہتے ہیں کہ جس طرح اس طرح عورت کہتی ہے نا, تو کہتی ہے میری زندگی تجھ پر فدا. اور زندگی کو آپ کس طرح, اس کی جسٹ کس طرح نکالیں, لائف کی جسٹ آپ کس طرح نکالیں گے, اس کا خلاصہ ارک کس طرح نکالیں گے کہ نیم آف لائف کیا چیز ہے. لائف جو ہے آپ اس کو کیسے گنیں گے؟ ایسے ہی گنیں گے نا, ہفتہ اتوار سوار منگلوار بدھ جمعرات جمعہ, یہ سات ہی دن بنتے ہیں. ہفتہ اتوار باقی سارے اس کو پھیلاتے چلے جائیں, مہینے بھی اس کے ہیں اور سال بھی اس کے ہیں. اب کتنا بڑا جذبہ ہے کہ جس وقت بندہ سات چکر لگاتا ہے تو سات کہتا ہے کہ ہے اے اللہ کریم میری زندگی کے سارے ہفتے, سارے اتوار, سارے سوموار, سارے منگل, سارے بدھ, سارے جمعے تیرے نام ہے, تیرے نام ہے. یہ ایک تڑپ ہے اور یہ ایک درد ہے جو اللہ تعالی ایک حاجی اور ایک زائر کے سینے میں ڈال دیتا ہے. اور پھر میں یہ بھی عرض کروں کہ ایک لطیف سی بات اور بتانے لگا ہوں کہ آپ اپنے پیر صاحب کا ہاتھ پکڑتے ہیں, کیا سمجھ کے پکڑتے ہیں؟ یہی سمجھ کے ہاتھ پکڑتے ہیں نا کہ انہوں نے اپنے پیر صاحب کا ہاتھ پکڑا ہے. اور یہ ہاتھ کا پکڑنا جو ہے یہ رسول اللہ علیہ السلام تک پہنچ گیا. سچا ہاتھ, صادق ہاتھ, نسبت والا ہاتھ رسول کریم علیہ السلام کے ہاتھوں تک پہنچا دیتا ہے. لیکن میں پھر بھی کہوں گا, آج کل بتیرے پیر بھی ایسے ہیں کہ پہلے تو ان کا پیچھے ہی پتہ نہیں ہوتا ان کا پیر کون ہے. اگر یہ پتہ چل جائے تو اس سے آگے پتہ نہیں ہوتا پیروں کا پیر کون ہے. اگر وہ پتہ چل جائے تو اس سے پیچھے پتہ نہیں ہوتا پیروں کا پیر کون ہے. اگر پیر مریدی تجارت بن جائے تو نسبتیں کیا فیض بانٹیں گی؟ میرے پیارے, یہ جو آپ ہاتھ پکڑتے ہیں تاثیر ہو جاتی ہے, تقوی کی تاثیر نہیں ہوتی, حضور کی نسبت کی تاثیر ہوتی ہے. نسبت کی تاثیر ہوتی ہے. نسبت جو ہے وہ ٹھیک ہونی چاہیے, صادق ہونی چاہیے تل. لیکن میں نے یہ بات اپنے موضوع سے ہٹ کر نہیں کی. لیکن یار, حاجی کتنا خوش قسمت انسان ہوتا ہے کہ جس وقت وہ احرام کی حالت میں وہ خانہ کعبہ شریف پہنچتا ہے تو حجر اسود کے سامنے وہ جس وقت آتا ہے اللہ قرب نصیب کر دے تو وہ اپنا ہاتھ جس وقت حجر اسود پہ رکھتا ہے تو اس کام کے ہاتھ رکھ کے چومنے کے دو نام ہیں، ایک استیلام نام ہے، ایک بیعت نام ہے. شواف مالکیہ جتنے ہیں یہ اس کو بیعت کہتے ہیں، استیلام نہیں کہتے. ہم حنفی اس کو استیلام کہتے ہیں. بیعت کیوں کہتے ہیں؟ بیعت اس لیے کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ یمین اللہ فی الارض، حجر اسود جو ہے یہ اللہ کا دایاں ہاتھ ہے دنیا کے اندر. یمین اللہ فی الارض، یہ اللہ کا دایاں ہاتھ ہے یہ زمین میں. اور یہ اس حدیث کا اصل میں خلاصہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے حجر اسود پر ہاتھ رکھا اس کی بیعت گویا اللہ کے ہاتھ تک پہنچ گئی. اللہ حضرت سبحانہ کے ہاتھ تک جا پہنچی. لیکن یہاں فرزانگی بھی ہے، تھوڑی سی دیوانگی بھی ہے. بعض عاشق جو ہیں وہ مچلتے بھی ہیں. حضرت عمر نے کوئی سوچ کے ہی کہا ہوگا کہ حجر اسود ٹھیک ہے، تو اللہ کا ہاتھ ہے، لیکن میں تجھے کبھی بھی نہ چومتا اگر میرے حضور کے ہونٹوں نے تیرا لمس نہ لیا ہوتا. اگر انہوں نے چوما ہوتا میں تجھے چوم کے کیا کرتا. ہاں گرامی قدر سامعین، ایک بات، مجھے ایک صاحب نے ایک سوال پوچھا کہ یہ آپ اپنے مریدوں کو کچھ ہدایت بھی دیں. میں نے کہا یار میں تو قرآن مجید پڑھا رہا ہوں نصف صدی سے، ہدایت ہی کے لیے پڑھا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ قبول کر لے، حدیث پڑھا رہا ہوں، ہدایت کے لیے پڑھا رہا ہوں. کہنا دیکھو یہ کیسے بہکے ہوئے لوگ ہیں، یہ کوئی دور ہوتا ہے تو اگر نزدیک نہیں پہنچ سکتے تو دور سے کہتے ہیں، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یہ دور سے تو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو میں آپ سے پوچھنے کہ حضور رحمت عالم علیہ السلام فرمایا جو حجر اسود کے سامنے گیا اور وہ حجر اسود تک نہ پہنچا، وہ بہت دور ہوا، تو اپنی لاٹھی کو سامنے لائے، لا کر کے اپنی لاٹھی کو چوم لے، تو فرمایا اس کو مزہ وہی آئے گا جو حجر اسود کو چومنے کا مزہ آیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہک ہوتا ہے ذائقہ، پنجابی میں کہتے ہیں ہک ہوتا ہے چس. ہاں جی، ذائقہ تو یہ ہے نا کہ جس کے ہونٹ پہنچ گئے حجر اسود تک اور اس کی رسائی ہو گئی، اس نے چوم لیا. اور جس کے نہیں پہنچ سکے وہ دور سے کبھی تسبیح چوم رہا ہے، کبھی ہاتھ چوم رہا ہے،
کبھی اپنا ڈنڈا ہم کھڑا جو ساتھ لے کے گئے اس کو چوم رہا ہے. وہ بھائی یہ کعبے کا حجر اسود تو نہیں ہے جس کو جو چوما جا رہا ہے. تو تجھے نہیں پتا حضور نے کہا جس کو چومنا بھی اسی کو چوم رہا ہے. ربی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرما دیا، یہی وجہ ہے کہ بعض ظاہرین کے ہاں یہ معمول ہے کہ استیلام کرتے ہوئے جو تسبیح یا کوئی ڈنڈا یا کوئی چیز وہ استعمال کرتا ہے اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں کہ اصل میں اسے چوم کے مجھے حجر اسود کے چومنے کا مزہ آ جاتا. میں اس کو کیوں ہوں، اس کو میں رائے نہ کروں، اس کو میں کیوں میں ضائع کر دوں. رانی قادر سامع،
یہ بھی مزے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ مجھے غلطی سے بچا ہے کہ مس کنسیپشن نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس سے بھی بچا ہے. نیکی کے ارادے سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کبھی سوچا کہ رسول اللہ علیہ السلام کی مبارک رحلت مکہ میں کیوں نہیں ہوئی، مدینہ میں ہوئی؟ وصال آپ کا مدینہ شریف میں ہوا اور آپ کی تدفین بھی مدینہ شریف میں ہوئی. ہو نہ ہو، فطرت کا فیصلہ اس لیے ہوا ہو کہ اے محبوب تیرا روزہ مدینے میں بننا چاہیے، میرا گھر کعبے میں ہے، تاکہ میں رہوں اور تو رہے، میں رہوں اور تو رہے، نہ تجھے لوگ مجھ سے ملائیں نہ مجھے لوگ تجھ سے ملائیں. مولا پھر تو لوگ جدائی کا کہیں گے. اور میں اس کا حاجی کا حاجی قبول نہیں کروں گا جو ان کے پاس نہیں جائے. ہاں میں اس حاجی کا حج قبول نہیں کروں گا جو وہاں ان کے پاس نہیں جائے گا. ویسے کبھی کبھی کبھار سوچتا ہوں، ادھر کعبہ شریف ہے، اگر ادھر ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہو تو بتیرے شرطے آ کے مارنے لگ جاتے. وہ ادھر اٹھو کعبے کا طواف کر. اللہ پاک نے کہا کہ میں ادھر شرطوں کی رسائی اس طرح نہیں ہونے دوں گا. محبوبہ تیرا روزہ ایسی جگہ بناؤں گا کہ جتنے میرے گھر کا حج کریں گے اتنا تیرے گنبد کی زیارت کریں گے. اور یہ بھی راز ہے، بلینز اپان بلینز پیپل حج کی زیارت حاصل کرتے ہیں، اور ساتھ ہی رسول اللہ علیہ السلام کی قبر مبارک کی زیارت بھی ان کو ملتی ہے. ایک اور بات لطیف سی دماغ میں آ گئی ہے تو میں عرض کر دوں کہ یہاں تو ثواب کا میزان جو ہے وہ اللہ تعالی نے لگایا ہوا ہے، کنڈا لگا ہوا ہے کعبہ شریف کے سامنے کنڈا. بلکہ ایک حدیث شریف میں بڑی رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے پیدل حج کیا مکہ سے منا سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے پھر منا سے پھر مکہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو پیدل اگر اس نے اس طرح حج کر لیا اللہ تعالی ہر قدم پر اس کو 700 نیکیاں عطا فرمائے گا، اس کے 700 گناہ معاف کر گئے گا. پھر حضور نے تبسم فرمایا، تبسم فرمانے کے بعد کہا کہ ان کو لاکھ سے بھی ذرا ضرب دے دینا، ان کو لاکھ سے ضرب دے دینا کہ 700 کو پھر لاکھ سے، کہ یہاں کی تو ہر نیکی لاکھ ہے جناب. لیکن میں اس پر جو دلچسپ بات کہنے لگا ہوں، رحمت عالم علیہ السلام نے کچھ بھی کہا 700,000 تک ایک قدم، 700,000 تو نہیں، 700 کو لاکھ سے ضرب دے تو پتہ نہیں کتنے لاکھ بن جاتا ہے ایک قدم پر جزا. لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ادھر آنا تو ترازو کا خیال رکھ کے آنا، ادھر میرے پاس آنا ترازو توڑ کے آنا، میرے پاس ترازو توڑ کے آنا. اس لیے کہ رب کریم نے کہا کہ میں نے ریاض الجنہ جو ہے وہ اپنے محبوب کے پڑوس میں رکھ دی ہے، تو جنت سے باہر حساب کتاب ہوتا ہے، جنت کے اندر تو پھر کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا ہے. تم جب رسول کریم علیہ تحیت و ثنا کے حضور جس طرح ریاض الجنہ میں پہنچ گئے. کرامی قدر سامعین، محفل میں ایک بات سنائی تھی تو کسی دوست نے اشارہ کر دیا، تو کند مقرر کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں کہ مکہ شریف کی حاضری پر علامہ آلوسی کے بارے میں نے پڑھا، آج کے مطالعے میں ابو فتو اور رازی کے بارے میں میری معلومات میں یہ بات آئی. اور ابو فتو رازی کو جس وقت میں نے پڑھا تو یہی بات رازی کے بارے میں میری معلومات میں آئی. اب ابو فتو رازی ہیں یا رازی ہیں یا یہ علامہ آلوسی ہیں، وہ اپنے حج کے خوبصورت تجربات میں سے ایک بات نقل کرتے ہیں کہ میرے دل کے اندر شوق فراواں پیدا ہوا حج کے لیے. میں سمجھتا تھا کہ میں اپنی زندگی ضائع کر بیٹھا ہوں، جاؤں اللہ تعالی اس حج کی وجہ سے میرے گناہوں کو معاف کر دے. کہتے ہیں میں تیاری کر کے وہاں پہنچا تو میں نے وہاں دیکھا کہ کعبہ شریف کا طواف کر رہا ہے ایک بندہ، اتنا پتلا دبلا لاغر، ہڈیاں اس کی چٹکتی ہیں اور کمر اس کی جھکی ہوئی ہے. تو میں نے اس سے قریب ہو کے پوچھا کہ بابا تو کون ہے، کدھر سے آیا ہے؟ اس نے مجھے کہا کہ اپنا کام کرو، مجھے طواف کرنے دو. لیکن کہنے لگے کہ میں نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا، اور اس کا شوق دیکھا کہ ہے بوڑھا اور بجلی کی رفتار کے ساتھ وہ دوڑے جا رہا ہے، اور کبھی اللہ اکبر، کبھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنا، کبھی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ اذکار کہتے ہیں. میں نے جب اس کو جکڑ ہی لیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم یہاں کیسے پہنچے؟ انہوں نے کہا میں پیدل آیا ہوں. انہوں نے فرمایا بابا جی تیری عمر کتنی ہے؟ انہوں نے کہا کہ 145 سال میری عمر ہے. وہ کہنے لگے عرصہ کتنا لگا ہے؟ انہوں نے کہا جی 5 سال مجھے یہاں پیدل پہنچنے میں لگے. انہوں نے کہا کہ اگر بہت 15 سست رفتار بھی ہو تو پھر بھی جلدی پہنچاتا ہے. انہوں نے فرمایا نہیں، میرا ماجرا یہ تھا کہ میں نے ہر 10 قدم پر میں نے تازہ وضو کر کے 2 نفل پڑے ہیں، میں محبوب کے شہر جا رہا ہوں، اور اتنا عرصہ میرا اس راستے میں لگا ہے اور میں یہاں پہنچایا ہوں. اور کہنے لگے اسے دیکھ کر میری حالت غیر ہو گئی، میں رونے لگ گیا. تو اس نے مجھے مخاطب کر کے کہا کہ تو حیران کیوں ہوتا ہے؟ ایک قصیدہ پڑھا جو میں نے پہلی گفتگو میں نہیں پڑھا تھا، آج پڑھ رہا ہوں. اس نے کہا کہ زر من ہویتا وان شتت بک الدارو وحال من دونه حجب واستار لا يمنعنك بعد من زيارته ان المحب لمن يهواه زوار. اس کا معنی یہ بنتا ہے، اے شخص اگر تو کسی سے محبت کرے، اگر تو کسی سے محبت کرے تو اس کی زیارت کیا کر. اس لیے کہ جو آدمی اپنے کہتا بھی ہے کہ مجھے اس سے محبت ہے پھر اس کی زیارت پہ نہیں کرتا تو محبت میں جھوٹا ہے، وہ محبت میں سچا نہیں ہے. وَإِن شَتَّتْ بِكَ الدَّارُ، اگر زمانے بھر کا بودھ رکھتا ہو تیرے محبوب کا گھر، مشرق میں تو ہو مغرب میں تیرے محبوب کا گھر ہو. وَحَالَ مِن دُونِهِ حُجَبٌ وَأَسْتَارُ، تو ہمت کر کے، نیت کر کے نکل پڑ، تیری صادق محبت تیرے ہر پردے کو دور کر دے گی، تیری صادق محبت تیرے ہر حجاب کو ختم کر دے گی. لا يمنعنك بعد من زيارته ان المحب لمن يواه زوار، تجھے اپنے دوست کی زیارت سے کوئی بھی چیز مانے نہیں ہونی چاہیے، نہ مال، نہ دولت، نہ بچوں کی محبت، نہ کسی غیر کی محبت، بس اپنے محبوب کے لیے صادق ہو. ان المحب لمن يواه زوار، اس لیے کہ سچے محبت کرنے والے کی یہ قسمت ہے کہ ایک دفعہ نہیں، وہ کئی کئی دفعہ اپنے محبوب کی زیارت کر لیتا ہے. پھر رویا اور رونے کے بعد کہا کہ میں نے تو اپنے شیخ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا تھا تو مجھے ایک چیز سمجھ آئی تھی، لا الہ الا اللہ اللہ سے محبت، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور سے محبت. کہنے لگا وہ محبت دل میں سچائے قدم قدم پر نفل پڑھتا، سجدہ کرتا، یہاں پہنچا ہوں، طواف کرتا ہوں، تو جس کو الہ مانا ہے اس کی محبت سینے میں موج پیدا کرتی ہے، اور جب مدینہ جاؤں گا تو مصطفیٰ کی محبت موج مار رہی تھی. گرامی قدر سامعین، قسمت والے لوگ ان اعزازات سے نوازے جاتے ہیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے